صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعافين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء الإمام أبان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
تاریخ اسلام میں بھی ہے کہ جو اسلام لائے اور بعد میں منحرف ہو گئے،
یہاں تک کہ ایک حدیث ملتی ہے پانچ امام سے بھی اور غالب چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں ائمہ سے حدیث ملتی ہے کہ سرکار قدمی مرتبت کے بعد تمام مسلمان مرتد ہو گئے سوائے چند افراد جس میں نام ملتا ہے سلمان ابو ذر اور مقداد کا اور اس کے بعد بعض بزرگ اصحاب کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ کیا وہ بھی مرتد ہو گئے تو کہا کہ ہاں ان کے دلوں میں بھی شک آ گیا تھا لیکن بعد میں وہ دوبارہ پلٹ آئے تھے تو یہ مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ تو نہیں چھوڑا تھا محمد رسول اللہ تو نہیں چھوڑا تھا تو یہاں پر مراد یہ کہ ارتد الناس عن ولایت علی کی ولایت سے مرتد ہو گئے یعنی اسے قبول نہیں کیا اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ قیامت کے جب میدان برپا ہوگا تو جہنم کی آنکھ مشرک سے زیادہ اس پر سخت ہوگی جو ولایت علی بن ابی طالب کا ممکن تھا اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ اے علی اگر تیرے بغض رکھنے والے دنیا میں موجود نہ ہوتے تو اللہ کو ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ جہنم کو خلق فرما اور ہمارے تو ابتدائی اسلام یہ اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اختتام کہاں پر ہوتا ہے آج اس دعا کی ہمیں تلاوت کرنی ہے آپ کے سامنے دعا عدیلہ پہلے وضاحت کر دوں کہ عدلیہ نہ پڑھ لے آج کل کی خبروں کے چکر میں یہ ہے عدلیہ نہیں ہے عدیلہ ہے اور دعا عدیلہ کیا تعلق ہے ہماری بات سے ہمارا تعلق اس بات سے یہ ہے کہ دعا عدیلہ وہ ہے کہ وقت آخر اگر انسان اسے مسلسل اپنی زندگی میں پڑھتا رہا ہو وقت آخر اللہ کی ضمانت یہ ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے اس لیے کہ اس میں ایمان کا ذکر ہے ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ترجمہ بھی غور کریں گے اس میں ایک کے بعد پروردگار کی صفات کا اعلان انبیاء کا اعلان ائمہ کا اعلان اور اس کے بعد اس دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے جب بھی اختتام ہوتی ہے تو اختتام اس بات پر غور فرمائیے کہ ہم پروردگار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بارے الہ یہ میرے عقیدے ہیں اور ان تمام عقائد کی مجھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ حفاظت کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وقت آخر شیطان مجھے بہکا دے اور کاش اگر یہ ہمارا موضوع بن سکتا تو کبھی گزارش کروں گا انشاءاللہ کتنی روایات ایسے ہیں کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ساری زندگی اسلام کے ساتھ گزاری اور وقت آخر شیطان نے آ کر بہکا دیا اور ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی کسی فارسی زبان کے شاعر نے شعر بھی کہا تھا کہ با علی در بدر بودن شرط نیش اے برادر نہروان در پیش روس کیا مطلب اس کا مولا علی نے جو پہلی جنگ لڑی اس کا نام ہے جنگ بدر زندگی کی پہلی جنگ اور زندگی کی جو آخری جنگ لڑی ہے جو خلافت ملنے کے بعد تھی تو اس میں پہلی تھی جمل پھر صفین اور پھر نہروان مولا علی کی زندگی کی آخری جنگ ہے نہروان تو یہ فارسی زبان کا شاعر کہہ رہا ہے کہ اے شخص علی کے ساتھ بدر میں ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا علی کے ساتھ نہروان میں ان کی خدمت میں آنا اہم ہے اور ہمارے آپ کاش میری بات پہنچ سکے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بدر میں ہو اور احد میں چھوڑ دے ہو سکتا ہے کوئی احد میں اور خندق میں چھوڑ دے خندق میں اور خیبر میں چھوڑ دے خیبر میں اور حنین میں چھوڑ دے اور ہو سکتا ہے جمل میں ہو صفین میں چھوڑ دے صفین میں ہو نہروان میں چھوڑ دے لیکن جو نہروان میں ساتھ آ گیا دل کے ساتھ تو اگر اسے یہ غلطی بھی ہوئی تھی کہ پہلے مولا علی کے ساتھ نہیں تھا لیکن اختتام بخیر ہو گیا تو کتنی دعاؤں میں ہمارے پاس یہ جملہ ملتا ہے کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا پروردگار میری زندگی کیسی گزر جائے اختتام خیر پر فرما دے یہ زیادہ ہے تو یہ اس دعا کا کانسیپٹ کیا ہے ہم پروردگار سے کہتے ہیں آخر میں دعا کے آخر میں کہ پروردگار یہ میرے عقیدے سے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں سنبھال پاؤں یہ عقیدے میں تجھے بطور امانت سپرد کر رہا ہوں اور تو بہترین امانت کی حفاظت کرنے والا ہے اور پروردگار تیرا ہی حکم ہے کہ جب امانت رکھوانے والا امانت واپس مانگے تو اسے امانت دے دیا کرو اور خیانت نہیں کیا کرو تو مجھے یہ امانت واپس چاہیے وقت موت کہ جب میری موت کی منزل آئے اس وقت یہ عقائد مجھے واپس لوٹا دینا تاکہ میں صحیح عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں اور ہمارے کتنا خوبصورت اس کا کانسیپٹ ہے اور پھر فرمائے کہ جو اس کی تکرار کرتا رہتا ہے دعا عدیلہ کی اسے انشاءاللہ وقت آخر ہدایت نصیب ہوتی ہے میں نے عرض کیا کہ بہت سے واقعات ایسے تھے کہ شیطان نے آ کر بہکا دیا میں اس جانب نہیں جاؤں گا فقط اتنا موت کے لیے آمادہ رہنا ہے ہم سب کبھی بھی آ سکتی اور موت میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے میں تو اسے خوبصورتی کہوں گا کہ اس کا وقت معین نہیں رکھا आप कब्रिस्तान जाकर देखिएगा तो कितनी खबरें हमें ऐसा महसूस होता है कि जब 60-70 बरस के हो जाएंगे तभी मरना है, लेकिन कितनी खबरें नजर आती है कि 30-40 साल की उम्र के लोग होते हैं, कितने जवानों की खबरें नजर आती है। और इतनी अचानक है, 13 मरतबा कुरान करीम में आया है बग्तन का लफ्ज, बग्तन यानी अचानक, कुरान ने कहा 13 मरतबा कि हम मौत तुम्हें अचानक देंगे। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम, किसी ने इमाम से सवाल किया, हो सकता है कभी आपके सहनों में भी सवाल आया हो, तो कहा कि मौला कुछ लोग मरते हैं तो हम देखते हैं उनकी आंखें खुली होती हैं, कुछ लोग जब मरते हैं तो हम देखते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, होता है ना, तो मौला क्यों किसी की आंख खुली होती है किसी की आंख बंद होती है, ऐसा क्यों होता है? इमाम ने फरमाया कि जिसकी आंख खुली थी उसे बंद करने का मौका ना मिल सका, जिसकी आंख बंद थी उसे खोलने का मौका ना मिल सका, इतना अचानक। और मरने की बात की जिंदगी हम उस पर हमने सुना है, किताबों में पढ़ा भी है, लेकिन काश जिसे यकीन हो जाए। हजरत इमाम खुमैनी अलैहि रहमा मुख्तलिफ उलमा ने इसकी मिसालें भी दी हैं और कई मरतबा मेंबरों से मिसाल कोट भी हुई है, तो मैं भी कोट कर दूं तो हरज नहीं है। इमाम खुमैनी अलैहि रहमा ने चहल हदीस में मिसाल दी का किसी चीज का जानना और है और उसका दिल से मानना और है। जानते तो हैं हम कि मौत के बाद जन्नत भी है जहन्नम भी है, दिल से कितने मानते हैं, असल बात ये। और फिर खुद उन्होंने मिसाल दी, कहा कि एक मुर्दा है, हम सब जानते हैं कि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, मुर्दा अपने उसके ऊपर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो हिला नहीं सकता, सब जानते हैं नहीं, सब जानते हैं। किसी से कहें कि भाई मुर्दा है ये, इसके साथ एक रात बेड पे सो के बताइए, एक रात ये डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई इसके साथ सो जाइए, अगले दिन हम आके डेड बॉडी लेके जाएंगे, तो कोई सोने को तैयार होगा मुर्दे के साथ? रात को एक मुर्दा था, सुबह हो गए तो दो मुर्दे हो चुके होंगे, हमारा ना दिल नहीं मानता, हम कैसे मुर्दे के साथ सो जाए? मुर्दा कुछ नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं कर सकता मुर्दा, यानी मौलाना जानते हैं हम ये बात कि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता मुर्दे के साथ सोने। फिर इमाम खुमैनी इसी मिसाल को आगे पढ़ाते हैं, कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि जन्नत भी है, सब जानते हैं कि जहन्नम भी है, लेकिन दिल कितनों के मान चुके हैं कि वाकई जन्नत भी है और वाकई जहन्नम भी है? अगर मान चुके होते तो फिर फजर की नमाज कज़ा हो रही होती है, मान चुके होते तो फिर जबान से गुनाह हो रहे होते थे, मान चुके होते तो फिर आंखों से गुनाह हो रहे होते थे। अगर मुझे पता हो कि एक झूठ के कहने से मिसाल के तौर पर मैं 500 साल के फासले से जन्नत से दूर हो जाऊंगा, अगर ये यकीन हो, तो मौत के लिए आमादगी के लिए ये दुआ भी है, हम वैसे भी आमादा रहें, अपने अखलाक को अपने नफ्स को तैयार रखें इंशाल्लाह। और वक्त आखिर की खूबसूरती क्या है? वक्त आखिर खूबसूरती है कि जो कुछ जिंदगी में आदत रही है ना, वही वक्त आखिर होने वाला है। और कुरान करीम में इसकी आयत मौजूद है, कुरान करीम में है कि जब कयामत में मुशरिक पहुंचेंगे तो अल्लाह के सामने जब उनका अजाब शुरू होने वाला होगा ना, तो वो कहेंगे मा कुन्ना मुशरिकीन, परवरदिगार हम तो मुशरिक थे ही नहीं, अल्लाह के सामने भी कहेंगे हम मुशरिक नहीं थे। तो अल्लामा तबतबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान वो लिखते हैं कि भाई अल्लाह के सामने कयामत में जहां किसी के बोलने की मजाल ना हो, वहां ये शख्स झूठ बोल रहा है वहां पर आकर, क्या मुशरिक नहीं है? का इसकी वजह यह है कि जिंदगी भर क्योंकि दुनिया में झूठ बोलता रहा था तो कयामत में भी झूठ ही की आदत रहेगी, वहां भी अल्लाह के सामने पहुंचेगा तो झूठ ही बोलेगा। तो जो जिंदगी भर की आदत है ना, वही आखिर में रहने वाली। कुछ लोग ये इसलिए कि अहम अखलाकी नुक्ता है, झूठ का गुनाह चूंकि बहुत आसानी के साथ हमारे यहां होता है, सबसे ज्यादा आसानी के साथ 25-30 तो रोजाना बोल देते हैं, ठीक है, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बस औकात मजाक के साथ बोल देते हैं, कोई फायदा भी नहीं फिर भी बोल देते हैं, बहुत सख्त है जाने ग्रहण। कि हदीस में आया है कि कोई ईमान के मजे को उस वक्त तक चख नहीं सकता जब तक हकीकत में भी और मजाक में भी झूठ को तर्क न करते, उसको ईमान का मजा आ ही नहीं सकता। ईरान में एक शख्स को पकड़ा गया, चोर को, बीवी मासूमा कौम के हरम से जो जरी में पैसे थे ना वो चोरी करके ले जा रहा था। उस जमाने में, अब भी खैर हरम बंद हो जाता है रात के वक्त, उस जमाने में जरा और जल्दी बंद हो जाता था, तो वो उसने पहले से कोई रस्सी वगैरह लगाई हुई थी, वो जब हरम से सारे लोग चले गए तो वो ऊपर छत पर गया और गुंबद से वो नीचे कूदा बिल्कुल जरी के, और वहां पर जितने पैसे थे वो सब जमा करके बोरी में जमा किए और इत्मीनान से ले जा रहा था कि रास्ते में उसे पकड़ लिया, पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया, उसे लेकर के जेल में, कोर्ट में केस चला उसका, तो कोर्ट ने उस काजी ने उसे पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आया अगर चोरी भी करनी थी वे किसी के घर जाकर किसी इधर उधर, मसलन बैंक में डकैतियों का आजकल फैशन चला हुआ है हमारे यहाँ, तो یہ بیوی معصومہ قوم کے حرم میں؟ تو اس نے اتنی معصومیت کے ساتھ جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ اصل میں مولا رضا علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے بیان فرمایا کہ میرے حرم میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں پیسے کم پڑ رہے ہیں، تو میری بہن کا جو روزہ ہے اس میں پیسے بہت زیادہ ہیں ایکسٹرا رکھے ہوئے، تو وہاں سے کچھ پیسے لے کر آؤ اور میرے یہاں حرم کی مینجمنٹ کو دو تاکہ یہاں پر جو ہے کنسٹرکشن آگے جاری رہ سکے۔ تو جو قاضی تھا نا اس نے زور سے قہقہ لگایا اور قہقہ لگا کے کہا کہ تیرا چوری کرنے کا ہنر بھی بہت تھا لیکن تیرے جھوٹ بولنے کا ہنر تیری چوری کرنے سے زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے کمال سے بولتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں، اگر ہمیں یقین ہوتا نا کہ جب کوئی انسان جھوٹ کہتا ہے تو اس کی زبان سے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ بو خارج ہوتی ہے کہ آسمان کے ملائکہ جس سے متنفر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار اس کی بات کو نہ سن، خطرناک ہے بہت۔ خاص طور پر کاروباری حضرات کہ کہتے ہیں کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب اس گناہ کبیرہ سے بچ سکیں۔ قبر میں بھی جانا ہے تو اپنی ہی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی آخرت میں کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہنے والی۔ مناجات امیر المومنین انشاءاللہ شب وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہم پڑھیں گے، بی بی کے نام پر ایک درود بیت محمد اور آل محمد پر۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، کچھ نہیں، سب ختم۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو پاک دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه وفصیلته التي تأوی ومن فی الارض جميعا کلا انها لظا نزاعة للشوى، وہ دن کہ جب مرد اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے بھاگے گا اور کہے گا کہ پروردگار یہ سب کچھ لے لے، وہ فصیلته التي تأوی، وہ پورا خاندان لے لے جس کی میں نے پرورش کی تھی اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ کل آواز آئے گی اللہ کی کہ نہیں، اب نہیں ہونے والا۔ انہا لذا، یہ جہنم کی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو دلوں کو جلا دینے والی ہے۔ اب تیار ہو جاؤ۔ تو جانا ہر ایک کو، تھوڑا سا یہ بھی گزارش کر دوں، ابھی ذہن میں آیا، خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بزرگ عالم ہمارے گزرے، ساری تاریخ تشیعوں میں تمام علماء نے جتنے ملا کر شیعہ بنائے ہوں گے اتنے اکیلے خواجہ نصیر الدین طوسی نے بنائے ہیں، بہت خدمات ہیں ان کی۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو بغداد کے مومنین کی جان و مال کی حفاظت انہوں نے کی تھی اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے سے، اور ایک پورے ان کی تفصیلی داستان ہے۔ علم نجوم کے بھی ماہر تھے، مجتہد بھی تھے، اور اہل بیت اطہار کے ایسے عاشق تھے کہ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، کہاں دفن ہے یہ کاظمین میں دفن ہے، مولا باب الحوائج علیہ السلام کے حرم کے نزدیک، بالکل ان کے حرم میں وہاں دفن ہے۔ تو یہ دفن جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم آپ کو نجف ٹرانسفر کر دیں گے، وہاں پر بہت سے علماء ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مولا باب الحوائج کی بارگاہ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہاں میرا انتقال ہو اور مجھے ان کی بارگاہ سے نکال کر باہر لے کر جاؤ، مجھے یہیں پر دفن کرنا، اور بلکہ میرے کفن پر یہ آیت لکھوانا، اس کے بعد مجھے مولا کی بارگاہ میں دفن کرنا۔ اور یہ ان کے بعد اکثر علماء کا طریقہ رہا، جتنے بھی قم میں، مشہد میں، نجف میں علماء مدفون ہیں، اکثر نے یہ وصیت کی کہ میرے کفن پر یہ آیت لکھواؤ، اس کے بعد مجھے دفن کرو۔ کون سی آیت؟ اصحاب کہف کے کتے کی آیت، وکلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ آیت لکھوانا۔ ہلاکو خان کی ماں کا جب انتقال ہوا تو چونکہ ہلاکو خان کو سنی تھا اور یہ شیعہ تھے، تو اس کے جو وزیر تھے وہ اس سے عداوت رکھتے تھے ان سے۔ تو ماں کا انتقال ہوا نا تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضور، ہم سب جانتے ہیں کہ منکر و نکیر سوالات کے لیے آئیں گے، تو آپ کی ماں بیچاری کیا جواب دے سکے گی، تو ایسا کیجئے کہ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کو بھی ساتھ میں دفن کر دیجئے، یہ بڑا اچھا رہے گا، اس لیے کہ جب وہ منکر و نکیر آئیں سوالات کے لیے تو یہ آپ کی ماں کی جانب سے جواب دے دیں گے، تو عذاب قبر سے وہ بچ جائیں گی۔ اچھا بادشاہ ہوتے تھے نا کریکٹ ٹائپ کے، اس دور میں اسے بڑا اچھا لگا مشورہ، کہا وہاں ماشاء اللہ کیا بہترین بات کی ہے تم نے۔ تو بھائی خواجہ نصیر الدین نے طوسی کو پکڑا کر تم میری ماں کے ساتھ وہاں منکر و نکیر کے سوالات کے لیے، تو خواجہ نصیر الدین نے طوسی، یہ بھی در اہل بیت اثار کے چاہنے والے تھے، جیسے باب مدینہ العلم سے درس مل رہا ہو، اور جو ممبر سلونی کا خطیب اس کا چاہنے والا ہو. تو وہ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے حضور مشورہ تو بہت اچھا ہے لیکن میں اس سے بہتر آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کو اپنی قبر زیادہ عزیز ہے یا آپ کی والدہ کی زیادہ عزیز ہے, آپ پہ بھی تو عذاب آئے گا اس وقت. تو ایسا کیجئے کہ اس وقت اپنی والدہ کے لیے ان لوگوں سے کام چلا لیجئے, جب آپ کا انتقال ہوگا تو اس وقت میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ آنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان حدیث میں آیا ہے, اے انسان تو جا کہاں, اگر تو سمندر کی تہ میں بھی مرتا ہے وہاں بھی اللہ کی حکومت ہے, آسمان کی بلندیوں پر جہاز تیرا پھٹ جاتا ہے آسمان پر بھی اللہ کی حکومت ہے. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر تم نکل سکتے ہو زمین و آسمان کی وسعتوں سے تو نکلو, لا تنفذوها الا بسلطان, لیکن اللہ کی حکومت سے باہر نہیں نکل سکتے, جو کچھ ہے اللہ کی حکومت میں. لہذا انشاءاللہ اپنی قبر کے لیے آمادہ ہو سکیں. قبر کی تنگی ویسے سخت ہے لیکن 56 حدیثوں میں آیا ہے کہ جو اس دنیا کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, موت کے وقت اور قبر کی پہلی رات مولا علی اور سرکاری ختمی مرتبت اس کی شفاعت کے لیے تشریف لاتے ہیں. اللہم صل علی محمد. 56 حدیثوں میں. اب میں چونکہ اس واقعے کو پیش کر چکا ہوں, اندرون سندھ کا ایک واقعہ, میں اسے اب نہیں پیش کروں گا کیونکہ 2-3 بار وہ مختلف مقامات پر آ چکا ہے, کہ یہ آج بھی ایسا ہے. ایسا نہیں کہ یہ خالی وہ باتیں کہ جناب اصحاب اہل بیت کے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا ہم کہاں نہیں, آج اگر عقیدت رکھتا ہو مولا علی علیہ السلام آج بھی قبر میں آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. اچھا ایک اور بات, علامہ طباطبائی نے, ان کے ایک شاگرد ہیں, تو علامہ طباطبائی نے یہ بات لکھی تھی ایک امریکن میگزین میں, انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا اس میں, جو صاحب تفسیر المیزان ہے انہوں نے. ان کے ایک شاگرد گئے تھے عراق میں محرم الحرام میں مجلس پڑھنے کے لیے, جب مجلس وہ علاقے میں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ سارا علاقہ اہل سنت کا ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنی تبلیغ کی, 10 دن مجلس پڑھی, چاہتے یہ تھے کہ شاید کوئی مذہب اہل بیت کی طرف آ جائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا کسی پر. تو آخر میں انہیں ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو بڑا اچھا اخلاق کا تھا, تو انہوں نے اسے بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو, سمجھایا اسے کہ غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا تھا, لیکن وہ بوڑھا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات. ظاہر ہے کہ جس پر حجت تمام ہو اسی پر پھر پکڑ ہے, جس پر حجت تمام نہیں ہوئی تو پھر تو اللہ بھی عادل ہے. تو انہوں نے سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں واقع نہیں آ رہا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا. تو انہوں نے ایک بات سوچی, کہا کہ میں اسے کسی طریقے سے تو نصیحت کر کے چلا جاؤں. تو اسے کہا کہ بھائی دیکھ, اچھا ٹھیک ہے اگر تجھے علی کو امام نہیں ماننا تو نہ مان, لیکن ایک بات بس, وہ یہ کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل موقع آ جائے تو یا علی مدد کہہ دینا, تیری مدد ہو جائے گی. یہ کہہ کر وہ واپس آ گئے دل میں خیال کرتے ہوئے کہ پاک پروردگار کاش اس کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ پھر یہ علی مدد اس کی زبان سے نکل جائے اور اسے ہدایت مل جائے اس صدقے میں. اگلے سال پورا تڑپتے رہے دل میں کہ کیا ہوگا. اگلے سال پہنچے اسی علاقے میں, تو جیسے ہی پہنچے نا تو فوراً کہا کہ وہ فلاں صاحب کہاں ہیں, تو اس کے بچوں سے ملاقات, انہوں نے کہا کہ وہ مر گئے. تو اس نے کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں پہچان ہی نہیں سکا کہ اسے ہدایت ملی یا نہیں ملی. تو میں نے اس کے بچوں سے کہا کہ مجھے قبر کے پاس لے کر جاؤ اپنے باپ کی. قبر کے پاس میں پہنچا, وہاں پر میں سامنے قبر کے کھڑا ہوا تھا اور میں نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ مولا میں نے آپ کے نام کے صدقے میں سے ہدایت دی تھی, تو مولا آپ مجھے بتائیں کہ اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے, اسے ہدایت ملی یا نہیں ملی, مولا مجھے بتائیں مولا. تو کہتے ہیں کہ بس میری نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے اور میں نے قبر کے اندر دیکھنا شروع کیا کہ وہ شخص ہے اور جنت میں بہترین مقام پر ہے, بہت اچھے مقام پر. تو میں نے اسے سوال کیا, میں نے کہا کہ تجھے کیا تو اہل بیت کے مذہب کو اختیار کر کے گیا تھا قبر میں؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر میں نے کہا تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, تو کیسے پہنچا یہاں پر؟ کہا کہ بس جیسے ہی مجھے دفن کیا گیا تو منکر و نکیر آ گئے سوالات کے لیے, مجھ سے سوال کیے تیرا رب کون ہے, میں نے جواب دے دیا اللہ. تیری کتاب کیا, میں نے جواب دے دیا قرآن. تیرے نبی کیا, میں نے جواب دے دیا سرکار ختمی مرتبت. تیرا قبلہ کیا, میں نے جواب دے دیا کعبہ. کب آخری سوال باقی رہ گیا تھا, تیرے امام کون ہے؟ کہا اور میری زبان بند تھی کہ میں کیا جواب دوں, اور مجھے جواب نہیں آ رہا تھا, اور عذاب کے فرشتے بڑھتے جا رہے تھے, اور اب عذاب کے فرشتوں کے اب کسی کے پاس گرز تھا, کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی, اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب بس فشار قبر شروع ہو جائے گا, کہ مجھے تیری بات یاد آ گئی. وہ فرشتے بار بار پوچھ رہے تھے تیرے امام کون ہے بتا, تیرے امام کون ہے بتا, اور میں نے عذاب کو دیکھ کر کہا یا علی مدد. اللہ یا اللہ اکبر. نہیں اب نعرہ لگائیے سب مل کر انشاءاللہ شاء اللہ آپ ایک سب مل کر انشاءاللہ ماشاء اللہ کہ میری زبان سے نکلا یا علی مدد, بس جیسے ہی زبان سے یا علی مدد نکلا عذاب کے فرشتے دور ہونے لگے, قبر میں ایک نور بلند ہونے لگا اور ایک ہستی تشریف لائیں. ان کے آنے سے عذاب کے فرشتے جیسے ہی دور ہو رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ من انسا, آپ کون ہیں؟ کانا مولا کا علی ابن ابی طالب. میں تیرا اللہ اللہم صلی اللہ. تو قبر کی رات ویسے سخت ہے, تاریخ ہے, لیکن جس کی قبر میں علی آ جائے. بہت خوب کسی نے کہا کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی, کتنی حسین قبر کی رات سخت ہے نا لیکن حسین بھی ہے, کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی, مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی. منکر نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال, میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی. ہاں ایک سوال یہاں پر جس کا جواب بڑا ضروری ہے, اور آپ چونکہ صاحبان فہم تشریف فرمائے لیا